میں حکومت ہے.
صحیح.
اگر آپ پورے آئین پڑھیں گے تو اس میں پورے آئین میں دو پرائم منسٹر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. باقی ہر جگہ کے اوپر کیبنٹ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال. ہمارے یہاں جس طرح امریکہ میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پوری ہیرارکی دی ہوئی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ نہیں ہوگا تو کون پریزیڈنٹ ہوگا کیسے ہوگا, لیکن پاکستان کے آئین میں جو پرائم منسٹر ہے وہ بیسکلی جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس طرح برطانیہ میں ہے, اس میں پرائم منسٹر فرسٹ امنگ دا ایکولز ہی سمجھا جاتا ہے. اور کابینہ کے جو وزرا ہیں وہ بنیادی طور سے اپنے شعبوں کے نگران ہوتے ہیں, اور کابینہ کی جو میٹنگ ہے اس کا جو کہہ لیں کہ اس کا جو ڈیسیجنز ہیں وہ کیبنٹ سیکرٹری جو ہے وہ دیتا ہے. لہٰذا آئینی بحران تو میرے خیال میں نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ باہر بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ پچھلی تاریخ میں جائیں تو جو ونسٹن چرچل تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت عرصہ برطانیہ سے باہر رہے, کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پہ وزیر اعظم کہیے کیونکہ کیبنٹ جو ہے وہ موجود سے کر رہی تھی. ہاں, سیاسی پہلو کی طرف سیاسی اس کا ڈیفینیٹلی, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان میں خصوصاً جو نواز شریف صاحب جیسے منسٹر ہو, چیف پرائم منسٹر ہو, ایک تو پرائم منسٹر تھے جیسے کہ بھائی صاحب کے دور میں, تو آپ دیکھیں کہ سارا کام تو ویسے ہی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہو رہا تھا. منسٹر صاحبان جو ہیں وہ تو صرف زرداری کا بھی ان کو چلا رہے تھے. یہ اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشن ہے. وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این ایک لمبے عرصے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کے اور ان کی جگہ کسی کو کنسولیڈیٹ کیے بغیر کیا سیاسی طور کے اوپر ان کو اس کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. اس کا اگر آپ لیگل بحران
اب ذرا انتظامی بحران کی طرف آتے ہیں, فواد چوہدری صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے درست کہا کہ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل بحران اس میں نہیں ہوگا, لیکن آپ نے جیسے خود کہا کہ بہت ساری جو طاقت ہے اس کا ارتکاز پرائم منسٹر آفس کے اندر ہے موجودہ سیٹ اپ میں, اور خاص طور پہ جب پرائم منسٹر میاں نواز شریف بذات خود وزارت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں, تو ان کی عدم موجودگی میں کس نوعیت کا انتظامی بحران ہو سکتا ہے, اور جس طرح کے اس وقت خطے کے اندر چیلنجز ہیں اس میں وہ کیا ممکنہ ہنگامی صورتیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ چیف ایگزیکٹو کا اسلام آباد کے اندر ہونا یا ان کا فیصلہ سازی کے لیے اپنی کرسی پہ ہونا ضروری ہے؟
فرینکلی جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان میں سے کوئی بڑا ایشو ہے نہیں ہے. البتہ کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ جو ہونا ہے کرنا ہے وہ کوئی بڑا نہیں ہے. بجٹ وہ انہوں نے پہلے ہی دے دیا گیا ہے. جو ہماری فورن پالیسی ڈیسیزن ہے وہ تو سب کو ہی پتا ہے, اس میں سول حکومت کی کتنی چلتی ہے وہ تو ایک ہمارے یہاں فوج کا یا جو باقیوں کا عمل دخل ہے وہ تو انہیں بھی طے ہوتا ہے. پرائم منسٹر تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی تو یہ خارجہ پالیسی دیکھا جائے تو ہے جو پاکستان کی اس وقت چل رہی ہے سوچتے ہیں, اور ان کو تو کافی مجھے لگتا ہے کہ اس بات کے کافی قلق ہے جس طرح سے وہ سوچتے ہیں جس طرح سے نہیں چلا پائیں. جہاں تک بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ اس کا الٹیمیٹلی جو اپوزیشن اس میں اپنا آپ کو کیسے کنسولیڈیٹ کر سکے گی, کیا وہ کوئی بڑا بحران کھڑا کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. ابھی دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے یا اپوزیشن کی جو کارکردگی ہے بہت امپریسو. دیکھنا یہی ہے کہ کیا وزیر اعظم کی اس بیماری سے پی ایم ایل این کی جو فنکشنالٹی ہے خصوصاً پی ایم ایل این کے اندر کیا اس میں لڑائی آتی ہے, کیونکہ اگر صاحب جو ہے وہ اگر بائی پاس کی جو جا رہا ہے تو فرینکلی پرائم منسٹر کا آفس اتنا ٹینشن کا آفس ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر بائی پاس کے بعد کنٹینیو کر سکیں گے.
جی فواد صاحب, آپ بڑے باخبر صحافی بھی ہیں, آپ باخبر صحافی ہیں اور پاور کوریڈورز میں بھی آپ کی ایکسس ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا, بہت ساری اسپیکولیشن ہے میڈیا کے اندر کہ جیسے حکمران جماعت کے اندر کوئی دھڑے بندی ہو رہی ہو, بعض لوگ تو کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک نئی پارٹی وہاں سے جنم لے رہی ہے. آپ کی اس بارے میں اطلاعات کیا ہیں اور مشاہدہ آپ کا اس میں کیا ہے؟
دیکھیں یہ ایک بڑی قدرتی بات ہے کہ جب مرکزی قیادت کمزور ہوگی تو پھر نیچے سے جو دھڑے ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے, وہ دھڑے بنیں گے. فوری طور کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا امکان ہے, کیونکہ ابھی تو گرپ ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی. لیکن اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے چاہا کہ وہ وزیر اعظم کی جگہ لے اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو ٹوٹ جائے گی, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا سینئر منسٹرز کے اوپر کنٹرول ہو نہیں سکتا, پارٹی پہ ان کا کنٹرول ہے نہیں, کیونکہ افیکٹو کنٹرول اگر پی ایم ایل این پہ نواز شریف صاحب کے پاس کسی کا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. شہباز شریف اگر پرائم منسٹر کو ریپلیس کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میں دھڑا بندی نہیں ہو سکتی, بہت مشکل ہے. لیکن اگر یہ کوشش کی گئی خاندانی طور کے اوپر کہ مریم بی بی جو ہیں وہ جگہ لے سکیں نواز شریف صاحب کی, اور شہباز شریف صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طرح سے ایک پارٹی رہے گی.
جی پروفیسر شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد انور صاحب آپ کا بھی انالیسس چاہوں گا. وزیر اعظم میاں نواز شریف ان کی اگر زیادہ وقت کے لیے عدم موجودگی ہوتی ہے اور یا وہ لندن میں موجود رہتے ہیں تو مسلم لیگ نواز اس کی سیاست پہ اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ جی شاہد انور صاحب, پروفیسر شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن وہ میری آواز نہیں سن پا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری, ظاہر ہے اس وقت وہ ایک پولیٹیشین کے روپ میں بھی سامنے ہیں, اپنی ایک پارٹی بنا چکے ہیں, آج جو ان کی بریفنگ تھی اس کو کیا دیکھا جائے؟ وہ ایک پولیٹیشین کی پریس بریفنگ تھی جو ظاہر حکومت کو ناک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یا پولیٹیکل بینیفٹس دیکھنا چاہتے ہیں, یا ایک ماہر قانون کی بھی تھی؟ لیکن چونکہ وہ ایک بار سے خطاب کر رہے تھے, میں معافی چاہتا ہوں پریس کانفرنس کا اگر میں نے لفظ یوز کیا ہے, وہ چونکہ ایک لائرز کی ظاہر ایک فورم پہ ایڈریس کر رہے تھے, تو اس کو کن پیرائے میں دیکھا جائے گا کہ ایک ماہر قانون بات کر رہے تھے یا پولیٹیشین؟
بڑی معذرت سے پاکستان میں جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے, جب آپ ایسے ججز جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں جس طرح سے افتخار چودھری صاحب کو اپوائنٹ کیا جائے گا, تو پھر آپ کو ایسی ہی پولیٹیسائزڈ اپینین ملتی ہیں کہ جیسے کا دور میں جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے کسی طور کے اوپر بھی اس کو کوئی بڑی ریسپیکٹ سے نہیں دیکھا جا سکتا, اور ان کی جو اپینین ابھی بھی ہے وہ لیگل اپینین نہیں ہے. آنیسٹلی سمجھیں گے جو ایک پرانے جو لائرز کا یا ججی سے ایکسپیکٹیشن آپ کی ہوں گی, جو پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ آپ جو لیگل اپینین ہے وہ بھی اپنے پولیٹیکل بائس کے اوپر دے دیتے ہیں, جو بہت ہی ایک بری بات ہے کیونکہ اس سے ایک غلط تاثر جو ہے وہ جاتا ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو اپینین دی ہے اگر تو ان کا لیگل پرسپیکٹیو میں انہوں نے دی ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باہر سے خطاب کرتے ہوئے دی ہے, تو بہت ہی ایک غیر سنجیدہ اور بری بات ہے, کیونکہ ان کو اگرچہ وہ کوئی بڑے کانسٹیٹیوشنل وکیل نہیں ہے اور بھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو بہت اچھے بار میں نہیں سمجھے جاتے نہ ہی ریفر کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی بیسک چیز ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں جو فرق ہے اس کا ظاہر ہے کہ انہیں پتا ہے, اور یہ کہنا کہ کیونکہ وزیر اعظم بیمار ہے اور وہ استعفیٰ دے دے, اس سے پہلے پاکستان میں میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو پیدا ہوئے تھے تو دیوندر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی, اور بلاول بھٹو کی پیدائش کے لیے جو چلی گئی تھی اور بلاول بھٹو جب پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد وہ واپس آئی ہیں. لیاقت علی خان 3 مہینے کے لیے جو دورے پہ گئے تھے جب 1951 میں, کیا لیگلی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا پرابلم ہے. یس پولیٹیکلی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اوپر کیسے وہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, پولیٹیکل فیصلوں میں کیا ویکیوم آتا ہے, وہ تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, اس کے اوپر تو ظاہر ہے
فواد صاحب چند منٹ ہم آپ سے اور لیں گے, چونکہ ہمارا جو اگلا اسی کا حصہ ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے پارلیمانی کمیٹی, اس نے ابھی تک جو ہوم ورک کیا ہے یا اس میں جو اختلاف یا ڈیڈ لاک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس پس منظر میں کتنی توقعات رکھی جائیں کہ پاناما لیکس پہ جو کمیشن بنیادی طور پہ طے پانا ہے یا جو بھی باڈی تشکیل پانی ہے اس کے کتنے امکانات ہیں, اور پولیٹیکل کرائسس بڑھ سکتا ہے یا یہ ختم بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے پروفیسر شاہد انور صاحب ان کا انالیسز پرائم منسٹر صاحب کی عدم موجودگی پہ. شاہد انور صاحب ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب زیادہ وقت کے لیے شاید کئی ہفتوں کے لیے ملک سے باہر رہیں, اوپن ہارٹ سرجری کی اطلاعات ہیں اور کئی ہفتے ان کو ریکوری میں لگ سکتے ہیں, اس صورت میں مسلم لیگ نون کی پالیٹکس اور پھر جو انتظامی امور چلانے کی اہلیت ہے حکومت کی اس پہ کیا اثرات آ سکتے ہیں؟
صاحب اس سے پہلے میں سن نہیں سکا آپ کے پینلسٹ تھے وہ انہوں نے کیا کہا, آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی.
جی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ہم
دوبارہ اس پہ میری رائے یہ ہے کہ ان کی ایبسنس بذات خود اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بیس پہ کرائسس میں کچھ زیادہ شدت آئے گی یا اس میں اضافہ ہوگا. البتہ اس کے علاوہ دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ جو ایک چل رہا ہے کرائسس جو پاناما لیکس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کا, اس پہ کس قسم کا پریشر کتنا بلڈ اپ ہوتا ہے اور چیزیں کیسے انفولڈ کرتی ہیں, وہ زیادہ میرے خیال میں ریلیونٹ ہوگا. یہ ایبسنس کا یا پریزنس کا شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہے.
صحیح, کچھ زیادہ ڈیولپمنٹ, کچھ زیادہ پریشر آپ کو نظر نہیں آتا. فواد چودھری صاحب, آپ ذرا آتے ہیں پاناما لیکس اور اس ریفرنس میں جو اپوزیشن اور حکومت کی پارلیمانی کمیٹی مل کے بیٹھی ہے لیکن مسلسل ڈیڈ لاک ہے, اور بقول شاہ محمود قریشی کے ایک انچ بھی بات آگے نہیں بڑھی ہے. دو ہفتے کا ٹائم تھا, آپ کو اس میں ایکسٹینشن نظر آتی ہے یا اتنی ایلیجیبلٹی ہے, ایبلٹی ہے ان پالیٹیشنس کے اندر اور اس کمیٹی کے اندر کہ وہ جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر ٹی او آرس پہ اتفاق کر لے یا کسی کمیشن کی تشکیل پہ؟
دیکھیں, مجھے کہ اس میں ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو جو حکومت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایجنڈے کے اوپر ہے کہ یہ معاملہ جتنا سلو ہو ان کو اتنا فائدہ ہے, انویسٹیگیشن شروع ہونے میں, پھر انویسٹیگیشن مکمل ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر حکومت چاہے گی کہ یہ بہت ہی عمل جو ہے وہ بہت سست روی کا شکار رہے. اپوزیشن کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ان کو اطلان رحسن صاحب اور تحریک انصاف کلیئر ہے اس معاملے میں. باقی اگر آپ ایم سی ایم کو دیں یا جماعت اسلامی کو اور اے این پی کو دیں تو وہ تو ابھی اس میں کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ حکومتی موقف کو سپورٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی اور اعتزاز احسن صاحب کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں جب اعتزاز احسن کہہ رہا ہوں تو میں پیپلز پارٹی جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا فرینکلی کہ پیپلز پارٹی کتنی پیچھے کھڑی ہے. اعتزاز احسن صاحب کے بلاول بھٹو تو ضرور کھڑے ہیں, باقی پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے, لگتا نہیں کہ کھڑی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن بھی متحد نہیں ہے, اس کا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ یہ سلو ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بھی اگر آپ لیں تو رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں تحریک آپ کے اوپر کو بڑی کھڑی ہوتی رہی ہے, اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایون جو تحریک انصاف ہے وہ چاہے گی کہ اس معاملے کو تھوڑا لٹک جائے, رمضان گزر جائے اور اینڈ تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلے اور پھر ڈیڈ لاک میں ہم جا کے اور بائیک آؤٹ کر دیں کمیٹی کا اور پھر ہم تحریک کی طرف چلیں. تحریک انصاف کا کوئی ظاہر انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی سنجیدہ تحقیقات ہو, وہ تحریک کرنا چاہتے ہیں, حکومت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور ان کا پولیٹیکل اگر آپ اس میں ہے وہ یقیناً نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی تحریک چلائیں. مسلم لیگ نون کمزور نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں, یہ مزید کمزور ہوں اور وہ کسی طریقے سے جو سناپ پولز ہیں
جن میں
انتخابات ہیں
بڑے, وہ حاصل کر سکیں, وہ پی ٹی آئی کا مین گول ہوگا. جی پروفیسر شاہد انور صاحب, پارلیمانی کمیٹی اور اس سے وابستہ توقعات اور ڈیڈ لاک, آپ کا انالیسس؟
جی میں جو فواد چودھری صاحب نے جو براڈر جو پوائنٹس ان کے ہیں میں اس سے تو ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی میں اس طرح کی بات جو ہے کہ بلاول صاحب یہ چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو موٹیوز ہیں اس میں پنجاب میں کچھ سپیس گین کرنا ہو سکتا ہے, انڈر پریشر لا کے گورنمنٹ کو کچھ اپنی سپیس پولیٹیکل بڑھانا, پبلک پرسپشن میں بہتر کرنا اور کچھ باگین کرنا, یہ تو پاسبل ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ بلاول صاحب بھی کوئی بہت زیادہ اس میں ایک حد سے جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں, اس لیے میری رائے یہاں پہ ان سے تھوڑی مختلف ہے. باقی جو براڈر ان کا اسیسمنٹ ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں اور یہ پرولونگ کرے گا. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں کہ مین جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کا انٹرسٹ زیادہ پولیٹکس کا ہے, انویسٹیگیشن کا اس میں کم انٹرسٹ ہے, پرٹیکولرلی رولنگ پارٹی کا آف کورس اس میں نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو یہ ہوگا کہ بڑی ڈائلیوٹیڈ قسم کی ہو, جس طرح کی پاکستان کی ہسٹری میں انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہیں جس کا کوئی بڑا کلیئر نتیجہ کبھی نکلا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے بائی اینڈ لارج صحیح ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے اس کا امکان ہمیں اس سارے پروسیس کے نتیجے میں بہت کم نظر آتا ہے.
فواد چودھری صاحب اور شاہد انور صاحب, ہم نے آپ کو اس سیگمنٹ کے لیے زحمت دی تھی لیکن ٹیکنیکل ہمارے ایشوز ہیں اور ہم آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے, دو چار منٹ ہم آپ سے مزید لیں گے, اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. امریکہ کی جانب سے ملا منصور, ان کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد ملا ہیبت اللہ کو ایک اور آفر کی گئی ہے, ایک پیشکش کی گئی ہے کہ وہ مذاکرات کا حصہ بنے, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ یہ آفر ہے, وہ اس کو کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں اور ملا منصور کی ہلاکت کے بعد جو پیس پروسیس ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے, اس پہ ہم لیں گے. بریک نہیں لے پائیں گے, ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس لیے ڈائریکٹ آپ کے پاس آتے ہیں. فواد چودھری صاحب, کافی کہتے ہیں کہ پکچر تبدیل ہوئی ہے, ایک باقاعدہ پیس ایفرٹس کی کوشچن تھیں, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملا منصور ان کو کوئی کوئی زیادہ پیس کے ایڈوکیٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ان کے دور میں زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں افغانستان کے اندر کابل حکومت پہ بھی اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ موجود ہیں ان کے اوپر بھی. اب جبکہ وہاں پہ قیادت تبدیل ہو چکی ہے, ملا منصور کی ہلاکت رونما ہو چکی ہے, ملا ہیبت اللہ کو یہ پیشکش ہو چکی ہے کہ وہ پیس پروسیس کا حصہ بنے, اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان کا ظاہر ایک سوچی سمجھی اور ایک بڑی کوشش ہے جس پہ وہ بڑے عرصے سے کار فرما ہے, اور یہ پالیسی ملا ہیبت اللہ کے لیے بھی موجود ہے, یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ان کا نام ٹیررسٹ کی لسٹ میں بھی موجود نہیں ہے. آپ کے خیال میں ان کی ممکنہ جو اپروچ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی تک ان کے کریکٹر کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن کیا اپروچ ہو سکتی ہے طالبان کی نئی صفوں میں اس پیشکش کے بعد؟ جی بتایا گیا کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پروفیسر شاہد انور صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی اسد, میرا جہاں تک خیال ہے اس میں یہ ہے کہ طالبان کی جو کور ہے, جو ہارڈ آئیڈیولوجیکل جو کور ہے, اس کے بارے میں یہ دیکھنا کہ وہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتی ہے اور امریکنز کو کیسے دیکھتی ہے, یہ اس کو سمجھنا میرے خیال میں کافی ضروری ہے کہ وہ الٹیمیٹلی کس طرح کے پیس پروسیس کے لیے وہ ایگری کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ٹھیک ہے امریکہ کی طرف سے ایک ٹیکٹیکل موو ہے کہ ایک کو ہٹ کیا انہوں نے طالبان کے لیڈر کو, اور ساتھ ہی انہوں نے نیگوسیشن کی وہ آفر کی ہے. تو مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ امید کو پازیٹیو رسپانس کی طالبان کی طرف سے وہ نظر نہیں آتی کہ اس کو وہ بہت پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے اور اس میں کوئی جو ہے وہ سکسیزفلی یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا, لیکن یہ پرابلم جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ پھر کسی اور لیڈرشپ کو بھی اسی طرح ہٹ کریں اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں, لیکن اس میں کوئی ایسا چنتا انوالو ہونا, اس طرح سے اس پروسیس کا حصہ بننا پازیٹیولی, وہ مشکل نظر آتا ہے.
پازیٹیولی اس کے لیے آپ کے خیال میں یہ کہ وہ پروسیس کا حصہ بنے یہ بظاہر مشکل ہے, لیکن ایک اور آرگیومنٹ بھی تو ہے. فواد چودھری صاحب سے بھی ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. فواد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہم آپ کو ذرا لمبے وقت کے لیے زحمت دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا, ہم اس سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں افغانستان کے اندر جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے ملا منصور کی ہلاکت کے بعد, ملا ہیبت اللہ وہاں پہ باقاعدہ ٹرانزیشن ہو چکی ہے ان کی لیڈرشپ کے اندر, اور امریکہ آفر کر رہا ہے, اور امریکہ کے جو آفرز ہیں الفاظ ہیں کہ ہم تو ایک اور اولیو برانچ ہے جو نئے طالبان لیڈرشپ کو آفر کرنی ہے, اور توقع رکھتے ہیں کہ جو پیس پروسیس امریکہ نے شروع کر رکھا ہے وہ اس میں شامل ہوں گے, اس کا حصہ بنیں گے. آپ کے خیال میں نئے افغان طالبان لیڈر کی اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ آفر ان حالات میں قبول کر سکتے ہیں جب ایک نیچرلی کچھ اگریشن بھی ہوگا طالبان صفوں کے اندر؟
دیکھیں یہ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب ملا یہ نصر اللہ منصور جو ہے جب ان کو بنایا گیا تھا اس وقت بھی امریکہ نے اولیو برانچ دی تھی اور کافی کوشش کی گئی تھی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جا سکے افغان طالبان کو اور اشرف غنی صاحب کو, اور اشرف غنی صاحب نے کافی آگے گئے تھے اپنی حکومت کے اندر بھی, ان کے اوپر کافی تنقید تھا. حامد کرزئی صاحب کے جو گروپ ہے ان کی حکومت کے اندر انہوں نے بھی کافی کریٹیسائز کیا تھا, لیکن انہوں نے مذاکرات کو بٹھایا اور پاکستان ہی نہیں چائنا اور امریکہ نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا. لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ قندوز کا واقعہ ہوا, اور پھر جب کابل میں بم دھماکہ ہوا جس میں 100 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب کی جو تقریر تھی سینٹ پارلیمنٹ میں وہ بہت ہی گرم تقریر تھی, اور اس وقت ہی جو ملا منصور ہیں ان کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن ہو گئے تھے. اب یہ جو نئے آئے ہیں قاری ہیبت اللہ, ان کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اتنے ڈمی امیر ہوں گے, جو اصل طاقت ہے وہ جو 2 ڈپٹی صاحبان ہیں امیر, ایک ملا یعقوب ہیں اور دوسرے سراج حقانی صاحب ہیں, جن کے پاس اصل طاقت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملا سراج اور جو ملا یعقوب ہیں کیا یہ کچھ امن کی طرف بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنی شرائط پہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے طالبان کا کہ جب بھی کوئی حکومت نے ان سے نرمی کی کوشش کی ہے انہوں نے اس کو کمزوری سمجھا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا نقصان اٹھایا ہے. ملا عمر کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ اسامہ بن لادن جو ہے ان کو حوالے کریں اور مقدمہ چلانے دیں. ملا عمر نے بھی اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد انہوں نے بہت نقصان اٹھایا. اب اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے, جب بھی ان سے مذاکرات کہ اگلا کمزور ہے, تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو ابھی جو ایک سے دوسرا جو کنٹرول ہے افغانستان کے اندر مختلف علاقوں میں وہ بھی بٹا ہوا ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی لیکن پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات اس میں بہت جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے, جس طرح سے ابھی ہم اپنی فورن پالیسی میں جس طرح سے آئسولیٹڈ نظر آ رہے ہیں, پاکستان کو بہرحال اس
پہ
کافی فکر کرنے کی ضرورت ہے.
فواد صاحب, آخری سوال اس ریفرنس میں کرنا چاہوں گا, اور جیسے آپ نے خود کہا امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں, کابل کو پہلے سے بہت ساری رنجشیں اور گلے ہیں اسلام آباد کے ساتھ. یہاں پہ جب مشیر وزارت خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز صاحب واشنگٹن امبیسی میں تھے پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, تو ان سے ایگزیکٹلی سوال بھی یہ میں نے ہی کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ کیٹیگوریکلی بتائیں کہ طالبان افغان طالبان کے اوپر آپ کا اثر و رسوخ ہے, انفلوئنس ہے, یا آپ کنٹرول کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ انفلوئنس ہے, اس کے بعد یہ ورڈ یوز بھی ہوا, لیکن ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اور قیادت ایک ہاتھ سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہو چکی ہے, اور پاکستان بھی بظاہر لگتا ہے کہ اب اپنے اثر و رسوخ والے جو دعویٰ ہے یا کلیم ہے اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ واقعتاً طالبان کی اس ٹرانزیشن کے بعد پاکستان کتنا افیکٹو ہے یا کتنا انفلوئنس رکھتا ہے افغان طالبان کے اوپر؟
میرا خیال ہے کہ مختلف دھڑوں کے اوپر مختلف لیول آف انفلوئنس ہے. مثلاً سراج حقانی صاحب کا جو دھڑا ہے اس کے اوپر تو انفلوئنس ہوگا کافی ہے. جو ملا یعقوب کا دھڑا ہے جو بالکل اندر افغانستان میں ہے اس پہ جو انفلوئنس ہے وہ نہیں ہوگا. مختلف دھڑوں اس لیے جو زیادہ تر لوگ جو افغانستان کو جانتے ہیں اور جن سے میری بات ہوئی یہ سارے سیناریوں کے اوپر اور جن سے میں نے جو مختلف اوپینینز میں نے لی ہیں ان سے مجھے یوں لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ایک دھڑے کا کنٹرول مکمل ہے نہیں. ہر جو ان کا گورنر ہے یا جو لوکل کمانڈر ہے وہ ہی مضبوط ہے, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ تو پھر لوگ آتے جائیں گے وہ مرتے جائیں گے اور ان کی جگہ دوسرے. ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ اس شطرنج کے کھیل میں بادشاہ اور وزیر رہ نہیں گئے اور پیادے لڑ رہے ہیں, اور پیادوں کی لڑائی تو پھر جو ہے وہ بڑا لمبا چلتی ہے. یہ امریکہ کے لیے بھی معاملہ کافی کنسرننگ ہے اور پاکستان کے لیے بھی کہ یہ جو لڑائی ہے یہ بادشاہ اور وزیر سے نکل کے پیادوں میں چلی گئی.
بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں, پروفیسر شاہد انور صاحب آپ اسی سوال کو سم اپ کیجیے گا, پاکستان کا اثر و رسوخ گریجولی کتنا رہ گیا ہے اور کیا واقعتاً مختلف دڑوں پہ اس کی مختلف سطح ہے, مختلف سطحیں ہیں اثر و رسوخ کی, یا پاکستان کو واپس آنا پڑے گا اس پوزیشن پہ جہاں وہ کہے کہ طالبان جانے اور افغانستان یا امریکہ جانے, پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے؟
ابھی اس میں ایک تو جو موجودہ سچویشن ہے دو فیکٹر ریلیونٹ ہیں کہ موجودہ سچویشن جو ہے اس نے پاکستان کے انفلوئنس کو سچویشنلی جو ہے وہ کم کیا ہے, ریڈیوس کیا ہے. دوسری بات جو فواد نے کی کہ مختلف گروپس ہیں ان میں پولرائزیشن کا جو فیکٹر ہے کہ پولرائزیشن کی وجہ سے وہ جو ایک کامن پوائنٹ ہے اس پہ ایگریمنٹ کا امکان کم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ انفلوئنس ایگزرٹ کرنا ایز این اینٹی کسی پہ وہ پاسبلٹی عملاً ختم ہو جاتی ہے. چاہے پہلی صورت موجود بھی ہو, سچویشن آپ کو اگر الاؤ بھی کرتی ہے تو پولرائزیشن کا فیکٹر جو ہے وہ اس کو ڈس الاؤ کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک ڈسکریجنگ سچویشن اس حوالے سے بنتی ہے جس میں آپ انفلوئنس کو آپریشنلی ایگزرٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے لگتا بظاہر یہی ہے کہ پاکستان کو اس سے تھوڑا اور کانشیسلی شاید پیچھے ہٹنا پڑے تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے معاملات جو ہیں ان کو مزید خرابی سے بچا سکے.
بہت شکریہ پروفیسر شاہد انور صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. فواد چودھری صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈرز, خواجہ سرا یا شی میلز بھی آپ جن کو کہہ سکتے ہیں, ان کے لیے سماجی, معاشی, اقتصادی اور نفسیاتی مشکلات کیا کیا ہیں, پاکستان کا آئین, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ان کو کس حد تک ایڈریس کرتا ہے, اور پھر جو عمومی رویے ہیں سماج کے اندر ان میں کس نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. لیکن ہمارے پروڈیوسرز نے بتایا ہے کہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, اس لیے اس وجہ سے ہم بریک نہیں لے پائیں گے. تو آپ کو صرف یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن بھی رہے ہیں اور سیٹلائٹ پہ یہ پروگرام آپ دیکھ بھی رہے ہیں. میں ہوں اسد حسن اور ہماری پروڈکشن ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چلتے ہیں پروگرام کے اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈرز, ان کے لیے جو مشکلات ہیں. یہ مشکلات پاکستان کے اندر شاید نئی نہیں ہیں, اور پاکستان کے اندر یہ کہا جائے کہ کبھی بھی کوئی بہت آئیڈیل ماحول نہیں رہا انفارچونیٹلی ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے لیے یا خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے. نہ صرف یہ کہ تعلیم میں ان کے لیے مشکلات ہیں, بلکہ اس کے بعد اگر تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر ان کا ادغام, معاشرے کے اندر ان کے لیے باعزت روزگار کے ذرائع, ہر جگہ پہ آپ کو کمیاں اور کمزوریاں نظر آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے اپنے روزگار کے لیے, جس میں بیگنگ ہے اور جس میں انٹرٹین کرنا لوگوں کو شامل ہے. اور اس میں بسا اوقات, بلکہ بیشتر اوقات ان کو بہت زیادہ مشکلات کا اور بے توقیری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور عوامی سطح پہ, سماجی سطح پہ اس ادراک کہ وہ زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ خواجہ سرا بالکل ایک انسان ہے جس طرح مرد یا عورت, اور قدرت کی یہ تخلیق جو ہے اس میں کوئی کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا ہے, اور نہ یہ اپنی مرضی سے کوئی اختیار کیا گیا کوئی جنس کی یہ شکل ہے. تو اس لیے جو مشکلات ہیں ان کو سمجھنا بھی ہوگا. اقتصادی مشکلات, معاشی مشکلات, سماجی مشکلات, نفسیاتی مشکلات, ان تمام کا ہم جائزہ لیں گے. اور ہمارے ساتھ اس میں بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں بندیا رانا, یہ ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے ان کے رائٹس کے لیے ایکٹیویسٹ ہیں. ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سربراہ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے, اس کے ساتھ ساتھ وہ کمیونیکیشنسٹ ہیں, میڈیا جو ہے ان کا شعبہ ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں. تو اس بارے میں بھی وہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ میڈیا اس ریفرنس میں کیا بنیادی تبدیلی لا سکتا ہے. ہمیں شوکت یوسف زئی صاحب بھی جوائن کریں گے, ممبر ہیں خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں. اور ڈاکٹر ریحانہ لطیف نیو یارک بیسڈ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. لیکن ایک بریک ضروری ہے, چند سیکنڈ کی بریک کے بعد اپنے پینلسٹ سے بات کرتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈرز, خواجہ سرا, ان کے حقوق پہ. اور ہمارے ساتھ ہیں, جس میں نے آپ کے ساتھ پینلسٹ کا تعارف کروایا, بندیا رانا اور ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب. شوکت یوسف زئی ہمیں جوائن کریں گے اور ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے بندیا رانا, آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, ہم نے مشکلات کا کچھ جائزہ لیا ہے, یہ ایک بالکل مختصر سا خاکہ رکھا ہے. لیکن خواجہ سرا علیشہ جن کی ہلاکت ہوئی پشاور کے اندر, اس کے بعد یہ معاملہ خاص طور پہ میڈیا بھی اس کو پازیٹیو انداز میں ہائی لائٹ کر رہا ہے اور آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہے. آپ اس سے کیا مطمئن ہیں کہ کم از کم آپ کی آواز پہلی بار صحیح سنجیدہ انداز میں میڈیا پہ اٹھائی جا رہی ہے؟ ایک تو اس بارے میں بتائیے, اور سیکنڈلی یہ کہ عمومی نوعیت کے کیا وہ چیلنجز ہیں جو آپ کو سوسائٹی کے اندر فیس کرنا پڑتے ہیں؟
سب سے پہلے میں اپنے سب سننے والوں کو السلام علیکم کہوں گی.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا تاکہ میں اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر سکوں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے اتنے بڑے ہمارے رائٹس, وہ فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ, 2% کوٹا, وراثت میں حصہ اور وغیرہ وغیرہ, تو میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ سارے احکامات دھرے کے دھرے رہ گئے، عمل درآمد ان پہ کوئی بھی نہیں ہوا. اور جب ہم انلوشیا کی بات کرتے ہیں تو کتنی ہی انلوشیا ہیں جو قتل ہو گئی اور وہ سامنے نہ آ سکی. ان کے لیے مطلب ہم نے آواز اٹھائی مگر آواز دب گئی. اور یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ یہ آواز مطلب تمام ان لوگوں تک پہنچی جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اب آ جاتی ہے بات یہ ہمارے لوگوں کی، سب سے بڑا جو ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ہے بے روزگاری، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا ہمارے لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو کہیں بھی عزت نہیں دی جاتی. اچھا پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ حکمرانوں کے پہ میں افسوس کرتی ہوں کہ انسانی حقوق کے اداروں پہ میں افسوس کرتی ہوں کہ جب انسانی حقوق جب سب کے برابر کی رائٹس کی بات آتی ہے تو ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی برابر کے رائٹس ہیں، مگر اتنے بڑے جب سپریم کورٹ کے احکامات وقفاً وقفاً آتے رہے مگر کسی بھی سیاستدان نے کسی بھی لیڈر نے کوئی بھی اس احکامات کو ویلکم نہیں کہا، اس کی کوئی توجہ نہیں دی. اب دیکھیں نا، اب یہ مطلب اب یہ انوشا کا مسئلہ جو ہے اگر اس کو مطلب اس کو اگر تشدد کیا گیا، اس کے پر فائر ہوئے، اس کو ہاسپٹل لیا گیا، ایک گھنٹہ صرف ڈاکٹر یہ کہتے رہے کہ اس کو یہاں نہیں، یہاں مردوں والے وارڈ،
یہ سارے کیس میں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی.
اس دوران ہی وہ دنیا سے چل بسی. کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کم از کم یہ بھول جائیں کہ بھائی کون عورت ہے کون مرد ہے،
انسان کے طور پہ ٹریٹ کریں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں بندیا. میں ایک اور ریفرنس بھی دینا چاہوں گا اپنے لسنرز کے لیے اور اپنے ویورز کے لیے کہ آج کل امریکہ کے اندر ٹرانسجینڈرز ان کے رائٹس کے حوالے سے اس حد تک بحث ہو رہی ہے حکومتی سطح پہ، صدر باراک اوباما کے لیول کے اوپر ان کو انتظامی طور پہ اپنی پالیسی واضح کرنا پڑ رہی ہے کہ جو باتھ رومز ہیں، پبلک ٹوائلٹس ہیں، جو اسکولوں کے اندر ہیں، اداروں کے اندر ہیں یا ایون باہر ہیں، تو ان میں وہ ٹرانسجینڈرز کون سا باتھ روم استعمال کریں. پہلے یہاں پہ روایتی طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جس جنس کے اوپر آئیڈینٹیٹی ہے، شناخت ہوئی ہے بنیادی طور پہ بچپن میں پیدا ہونے کے بعد، وہ باتھ روم استعمال کیا جائے گا. لیکن ٹرانسجینڈرز یہ کہتے ہیں کہ جس میں وہ گرون اپ ہوئے ہیں یا جو انہوں نے اڈاپٹ کر رکھی ہے وہ اس باتھ روم کو استعمال کریں گے، تو انتظامیہ کو ان کی بات ماننا پڑی ہے. بڑی لمبی ڈیبیٹ یہاں پہ چل رہی ہے. تو پاکستان کے اندر ہسپتال میں ایک زندہ انسان، گولیاں جس کو لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ اگر یہ ڈٹرمن کرنے میں وقت ضائع کر دیا جائے کہ اس کو کس وارڈ میں ٹریٹمنٹ دینی ہے، تو اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہو سکتی. اور علیشا والے کیس میں یہ افسوسناک پہلو ہے. اور اچھا پہلو یہ ہے کہ قاتل کی گرفتاری کی اطلاعات مل رہی ہیں پاکستان کے میڈیا کے مطابق. ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، ذرا ان کا
گرفتار تو ابھی تک نہیں ہوا. جی
شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں،
پکی خبر ہے ڈاکٹر پروفیسر گرفتار کر رہے ہیں، ہوا نہیں ہے. اچھا اور دوسری
نہیں، میڈیا انفارمیشن یہ ہے کہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، میڈیا انفارمیشن یہ ہے کہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، کچھ دیر پہلے کی اطلاع ہے، پاکستان کے پرائیویٹ چینلز بتا رہے تھے. ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہدی حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بتائیے گا. ایک ریفرنس میں نے امریکہ سے بھی دیا ہے، کیا وجہ ہے، وہ کیا رویے ہیں اور وہ کیا فلاز ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا انسانی المیہ، زندہ جیتا جاگتا انسانی المیہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی ایک جینڈر بائس سوسائٹی ہے، اور وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کو میڈیکلی ہی ٹریٹ کیا جائے، انسانی سطح پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے. کچھ عرصہ پہلے تک جب سب کانٹیننٹ میں بادشاہ کیا کرتی تھی تو خواجہ سرا جو تھے وہ محلوں میں اپنی ڈیوٹیز دیا کرتے تھے اور ان کو باعزت نوکریاں ملا کرتی تھی.
صحیح.
لیکن اب اس جمہوری دور میں ان کو کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے، نہ ان کے لیے روزگار کے ذرائع ہیں. وہ صرف بھیک مانگ سکتے ہیں سڑکوں کے یا کہیں شادی بیاہ کے موقع پہ ناچ گا کے اپنے روزگار کا انتظام کرتے ہیں.
صحیح.
ان کے لیے کوئی قابل عزت نوکریاں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں.
صحیح.
ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ خواتین والے اس میں حصے میں جا کے ڈالیں گے.
صحیح.
یا مردوں والے حصے میں جا کے ڈالیں گے.
صحیح.
اسی طرح جو واقعہ ہوا ہے کتری کا، اس میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مبینہ قاتل جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، لیکن اس کو मेडिकल एड मिलने में भी इसलिए देर हुई विक्टिम को कि ये फैसला नहीं हो सका कि वो खातिन के वार्ड में जाएगा या वो मर्दों के वार्ड में उसका इलाज होगा।
सही है,
तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें उनको बाकायदा हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज आगे होनी चाहिए कि उनके लिए रोजगार का सिलसिला भी बनाया जाए।
ठीक है,
और उनके साथ जो
हुकूमतें रिलेक्टेड क्यों हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मेडिसन साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया था चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में, तालीम फ्री जैसे अभी बिंदिया राणा ने भी जिक्र किया है, विरासत में से हिस्सा, उसके बाकी जॉब्स के लिए कोटा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसके बावजूद हुकूमतें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही?
देखिए बात यह है, यहाँ बहुत से हुक्म आ जाते हैं, पॉलिसियां भी बन जाती है, बात तो इम्प्लीमेंटेशन की है और बात जो है वो सोशल जो रवैये हैं उनकी है और हमारे मीडिया का रवैया भी इस सिलसिले में बायस रवैया है।
सही,
मैं उसको अप्रूव नहीं करता जो मीडिया उनके साथ सलूक करता है।
लेकिन करेंटली डॉक्टर साहब, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये खासतौर पे ये पिशावर वाले इंसिडेंट के बाद मीडिया ने, स्पेशली मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर खासतौर पे देखा है, बहुत सीरियसली लिया गया है, पाकिस्तान के उर्दू चैनल्स ने भी,
और ये वाकया लिया गया है, लेकिन जनरली उनके साथ जो सलूक किया जाता है उसमें मजाका उड़ाने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं पिशावर से। जी हाँ, शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर पार्लियामेंट केपीके असेंबली और उसके साथ आज पीटीआई के रनमा फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ बिंदिया राणा हैं, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, और कहना यह है कि अदालतों के फैसले के बावजूद हुकूमतें रिलेक्टेंट हैं, और पिशावर वाले केस के बाद जब ये मीडिया में ये हाईलाइट मामला हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह थी कि आपकी हुकूमत तो गुड गवर्नेंस की बात करती है लेकिन वहां पे अस्पताल के अंदर ये डिटरमिन करने में बहुत वक्त लगा दिया गया ट्रीटमेंट से पहले कि अलीशा को, ख्वाजा सरा अलीशा को फीमेल वार्ड में शिफ्ट किया जाए या मेल वार्ड में, इंसानी जान बहरहाल गालबन इसी वजह से ज़ाया हो गई। लोग ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट अगर वक्त पे मिल जाती, प्रॉपर मिल जाती तो शायद वो बच सकते थे।
बराए मेहरबानी इंतजार फरमाएं प्लीज।
जी शौकत यूसुफ जई साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? लाइन उनकी, उनमें प्रॉब्लम है, ड्रॉप होगी उनकी लाइन। बिंदिया राणा, आप कुछ इस बारे में मजीद कहना चाह रही थी? जी
हेलो।
जी जी,
अच्छा मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी।
जी जी,
देखें जब एक नुकसान हो जाता है तो इंसानी जान जाया हो जाती है, जब हम लोग मतलब बहुत बड़े एक नुकसान जब उठा लेते हैं फिर ये लोग जाते हैं, ये लोग कहते हैं जी हम ये करेंगे, तो इनसे बेहतर है इन इन लोग इन इन हुक्मरानों को चाहिए कि पहले से ऐसी एक पॉलिसी हर इंसान के लिए करें। देखें जब इमरान खान की पार्टी को हम ख्वाजा सराओं ने भी वोट दिए, हम सारी पार्टियों की इज्जत करते हैं मगर मैं सारी पार्टियों से ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनके मंशूर उठा के देखें, मंशूर के अंदर किसानों का जिक्र है, औरतों का जिक्र है, बच्चों का जिक्र है, ये ख्वाजा सराओं का किसी किसी के मंशूर में जिक्र है।
अच्छा बिंदिया, हमारे पास अदाद व शुमार नहीं है,
इंसानी समझते
आप हमें बता सकती हैं
याद रहे, ये उनको नहीं मानते।
अच्छा बिंदिया, आपके आप हमें बता सकती हैं, हमारे पास फिगर्स नहीं है, आपके पास कोई तादाद है कि पाकिस्तान भर में शीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सरा, उनकी तादाद कुल कितनी होगी?
देखें जी, 2.25 लाख तादाद है ख्वाजा सराओं की। अब जब मर्दम शुमारी होती है उसमें भी हमने बाइकआउट किया था, उसमें सिर्फ 2 खाने थे, औरत और मर्द, तो उनको ये ख्याल नहीं, उन लोगों ने इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के वो अटॉर्नी जनरल के जो अहकाम थे उन लोगों ने उसको नहीं माना, इसलिए वो 2 खाने थे, 2 क्यों थे, खाने 3 होने चाहिए थे ना मरदमशुमारी में, ताकि पता चलता कि ख्वाजा सराओं की तादाद कितनी है। और दूसरी बात ये है कि हम तो वो लोग हैं, लोगों के दिल बुलाए खुशियों में शरीक होने वाले, मुल्क और कौम की दुआएं करने वाले लोग हैं, वोट के दौरान तो ये लोग हमारे दरवाजों पे आ जाते हैं, हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं जी आपके बहन भाइयों को भी
तो वोट आप कास्ट करते हैं,
बोले वोट दो, उसके बाद ये लोग कहीं भी हमारा जिक्र नहीं करते। आज अगर इतना बड़ा इशू उठा है तो आज अगर ये लोग सामने आके बैठे, मैं तो इनकी फिर भी मेहरबानी समझती हूँ। देखें अगर हमें कोई मतलब सेव नहीं कर सकता, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो फिर हमें असले का लाइसेंस दे दिया जाए ना, ताकि हम अपना ہم اپنا دفاع خود کر سکیں. ہمیں اللہ نے ہاتھ بھی دیے, ہمیں اللہ نے پاؤں بھی دیے. میں کہتی ہوں پشاور میں تو کوئی خواجہ سرا اگر لیڈیز کپڑے پہن کے چلا جائے اس کو تو ایسے نوچتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں نہیں کسی کو نوچتی ہیں. یہ عالم ہے. کراچی میں, سندھ میں تو ہم لوگوں نے ورک کیا ہے, ہم لوگ سول سوسائٹی سے ملے, یہاں کے لوگ تو سمجھتے ہیں. مگر مطلب میں تو افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ جو لائنوں میں لگ کے اتنی گرمی کی حالت میں لگ کے جو نعرے بازی کرتے ہیں ان کے لیے, جو ہم لوگ مطلب ان کے لیے ورک کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟
اچھا یہ بتائیے گا, یہ تو خیر, یہ تو آپ نے جو سماجی مشکلات ہیں ان کا تذکرہ آپ نے کیا ہے,
اس طرح چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے, یہ بہت ساری مشکلات ہیں, بالکل ان کو تمام ایشوز جو آپ نے بیان کیے ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, بڑی جینوئن بات ہے. بندیا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ نفسیاتی طور پہ دھچکا آپ کو کب پہنچتا ہے, جب سوسائٹی کی طرف سے ایکسیپٹنس یا قبولیت نہیں ہوتی, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی. سب سے زیادہ نفسیاتی صدمہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں جی, ہمیں تو پہلے گھر والوں کی طرف سے بھی تھریٹس ہوتے ہیں, آپ یوں نہ دیکھیں, یوں نہ اٹھیں, وہ نہ کریں, کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا, پھر آس پڑوس میں. جب ہم گھر چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں وہی محبت کی تلاش میں, بہن بھائیوں میں, وہاں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمیں نوچتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جب ہم لوگ آپس میں ایک رشتہ بنا لیتے ہیں, گرو کا, تیلے کا, بہن کا, بھائی کا, ماں کا بنا لیتے ہیں, تو اب یہ مجھے بتاؤ کہ اس میں بھی ہمیں مطلب اس میں بھی ہمیں ٹینشن یہ کلیئر ہوتی ہے کہ لوگ ہماری پھر بھی ہمیں مذاق اڑاتے ہیں. تو میں تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمیں بھیک نہ دیں, ہمیں ہمارا حق دیں. ہمیں بھی اللہ نے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, ہم بھی کام. سپریم کورٹ کا واضح طور پہ سپریم کورٹ کا احکامات ہے کہ خواجہ سراؤں کو 2% کوٹا اور ان کی قابلیت پہ جو ان کو کام آتا ہے اس میں کوئی پڑھائی کی شرط نہیں ہے. مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے خواجہ سرا بیوٹیشن ہیں, ہمارے خواجہ سرا ٹیلر ماسٹر ہیں, ہمارے خواجہ سرا کوکنگ کرنا جانتے ہیں, ہمارے خواجہ سرا کون سا کام نہیں جانتے. مغل اعظم کے دور میں ہمیں محلات میں رکھا جاتا تھا, ادب اداب سکھانے کے لیے رکھا جاتا تھا, قرآن شریف پڑھنے کے لیے رکھا جاتا تھا, کلاسیکل ڈانس دکھانے کے لیے رکھا جاتا تھا. مکہ مدینہ میں وہاں پہ صرف خواجہ سراؤں کو یہ برتری حاصل ہے, ان کے پاس چابی ہوتی, وہی اندر جاتے ہیں, حرم میں جا کے صفائی کرتے ہیں. پھر کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو؟ یا تو قرآن مجید میں ہمارا ذکر نہ ہو, کسی حدیث میں ہمارا ذکر نہ ہو, تو پھر مولانا صاحب جب مولانا صاحب بات کرتے ہیں جی, جو خواجہ سرا اگر وہ عورت کی طرح اس کا جسمانی جو ہے وہ عورت کا حصہ لے سکتا ہے, جس کا جسمانی مرد کی طرح ہے وہ مرد بھی. آخر ہمارا حدیث میں ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. میں تو صرف اتنا لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں, اگر کسی بھی جگہ اگر ملک میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کسی کے ساتھ ناجائزی ہوتی ہے, کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, چاہے وہ آرمی, پبلک اسکول ہو, دہشت گردی ہوتی ہے, ہم میدان میں نکلتے ہیں, ہم
بالکل آواز ہے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب,
خواجہ سرا قتل ہوتا ہے تو یہ لوگ تو مطلب ٹاپ شاپ میں بھی بیٹھ کے بیان نہیں دیتے.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس سیگمنٹ کو ہم سم اپ کرنے جا رہی ہیں, حکومتیں تو ان کی اپنی مسئلتیں یا مشکلات ہوں گی, بڑا ایک پروسیجرل چینجز کو انٹروڈیوس کرانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, سوسائٹی کی سطح پہ کیا چیزیں انجیکٹ کی جائیں کہ کم از کم ان کی ذہنی نفسیاتی صحت کا خیال رکھیں اور ان کو انسان سمجھا جائے, اور ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ معاندانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوستانہ ہونا چاہیے.
دیکھیے, اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کا اور سوسائٹی کا جو رویہ ہے وہ بھی متاثر ہے. انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھنے دیا جائے اور بجائے بہانہ اگانے کے ان کو انسان سمجھتے ہوئے, اور اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو فریڈم آف چوائس جو ہے وہ تو سب کو دی جاتی ہے آئینی طور پہ کہ وہ جو چاہے اور جو چاہیں آپ کو جیسے چاہے پیش کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کے لیے باعث و روزگار کا بندوبست کرنا چاہیے اور بائسز نہیں ہونے چاہیے, جینڈر بائسز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ان کو ملازمت دیتے وقت.
اور سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں, آپ کو لگتا نہیں کہ نصاب کا بھی حصہ ہونا چاہیے بچپن سے ہی کہ جینڈر بائس نہ ہو؟
جیسا میڈیکل ایڈ وکٹم کو ملنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ یہ اچھا نہیں ہو سکا کہ یہ عورتوں کے وارڈ میں جائے گی یا مردوں کے وارڈ میں اس کا علاج ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ضرورت ہے لوگوں کا. اور جو بائسز ہیں, جینڈر بائسز ہیں, ویسے تو ہمارے یہاں خواتین بہت اچھا,
جی ان کو خواتین کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں.
ہمارا بھاشا جو ہے
نہیں, بہت ڈفرینٹ نوعیتیں ہیں
فزیکل کمی کو جواب بلا کے ان کا مذاق اڑایا ہوتا ہے.
جی
یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے میں ضرورت ہے, اور اس میں میڈیا اور جو ہے سوسائٹی کے اوپینین لیڈر اہم رول رہا ہے.
جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بندیا آخری سوال ہمیں سم اپ کرنا ہے, 30-40 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا.
بھی ہم برقرار آنے میں یہ دیں گے, اگر کوئی نیا پاکستان بنانا چاہ رہا ہے تو بھائی ہم بھی نیا پاکستان میں شامل ہیں, ہم بھی کچھ اپنے ملک اور قوم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہمیں پرانے پاکستان میں چھوڑ کے جائیں گے؟ خدا را ہم سب پارٹیوں کی عزت کرتے ہیں, ہم ہر پارٹی
نہیں. میرا ایک اور سوال تھا,
ان کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہیں.
جی یہ مختلف میرا ایک سوال تھا,
بھیک نہ دیں, ان کا حق دیں, کام دیں.
جی بندیا میرا مختلف سوال ہے, 30 سیکنڈ میں سم اپ کیجیے گا. عموماً ہماری معلومات کی بھی اس بارے میں کمی ہے, میں بھی اس کا اعتراف کرتا ہوں. خواجہ سراؤں ان کے انتقال کی صورت میں ان کے جنازے کے بارے میں مختلف تصورات ہیں سوسائٹی کے اندر. ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علیشہ کا بہرحال سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ جنازہ پڑھایا گیا ہے. اس بارے میں کس طرح کی صورتحال در حقیقت ہے جو آپ کو فیس کرنا ہوتی ہے اور ریئلٹی کیا ہے؟
دیکھیں جی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس پورے علاقے میں پورے علاقے والے ہمارے لوگ عزت کرتے ہیں, نہ تو ہم لوگوں سے لڑائیاں کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. کسی کے گھر میں اگر نہیں ہوتا تو اگر ہمارے پاس ہوتا ہے ہم ان کو بولتے ہیں لو ہم تو پورے علاقے کو اپنے بہن بھائی اپنے, ہمارے پاس اولاد نہیں ہوتی ہم تو ان کو اولاد سمجھتے ہیں. جب ہمارے کسی خواجہ سرا کا انتقال ہوتا ہے ہم لوگ رونا دھونا اپنا اندر گھر میں رکھتے ہیں, پورے محلے والوں کو بلا ہیں, اس کو نلا دلا کے پھر محلے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں, جا کے مسجد کے بعد جنازہ نماز ہوتی ہے. ایک دو خواجہ سرا مردانے کپڑوں میں لباس میں قبرستان جاتے ہیں, ان کو سپرد خاک وہی تیسرا ہوتا ہے, وہی دسواں ہوتا ہے, وہی چالیسواں ہوتا ہے, وہی سال کا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بندیا رانا, اور دعا ہے کہ تمام مسائل آپ کے سوسائٹی کی سطح پہ, حکومتوں کی سطح پہ ایڈریس ہوں. معاملہ کھل کے سامنے آیا ہے, بہت زور سے آوازیں سنتی اٹھائی جا رہی ہیں, کاش یہ سسٹم یہ سوسائٹی ان آوازوں کو سن سکے. ٹیکنیکل فیلئرز کی وجہ سے ہم شوکت یوسف زئی صاحب سے رابطہ نہ کر سکے, سیگمنٹ کو یہاں پہ ہم ختم کریں گے. واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شام اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ روس تعلقات کی, ایک بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, ساتھ ہی عدالتیں, ساتھ ہی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. پروگرام کے آخری ہمارا یہ سیگمنٹ, اس میں ہم بات کریں گے شام کے اندر ہیوی بمبارٹمنٹ ہوئی ہے, یو ایس ایئر سٹرائکس ہوئے ہیں, امریکہ کے فضائی حملے جس میں کم از کم 100 سے زیادہ عسکریت پسند جن کا تعلق داعش سے ہے ان کی ہلاکت کی اطلاع مل رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب شاید داعش کے لیے اپنے سو کالڈ دارالحکومت پہ قابو رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور اس کا ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس سے قبل جو ترکی کے اندر اسلامک اسٹیٹ نے یا داعش نے راکٹ فائر کیے تھے، یہ در حقیقت اس کا جواب تھا اور بڑا سخت جواب تھا۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن وہ سخت نالاں ہیں امریکہ کے اس میزائل ڈیفنس سسٹم سے جو رومانیا اور پولینڈ میں وہ ڈپلائی کرنے جا رہا ہے، اور روس کے صدر نے یہ متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ وہ اس کو سختی سے بڑی زبردستی انداز میں اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ آخری کچھ منٹ اور کوئک انالیسز لیں گے۔ زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستگی، اور چودھری نعمان ظفر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سعودی عربیہ سے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، خیر مقدم۔ زبیر اقبال صاحب، آپ اس کو دونوں یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہیں دونوں پہ اپنا انالیسز دیجیے گا۔ داعش کے خلاف بڑا حملہ، فضائی حملے، 100 سے زیادہ ہلاکتیں، اور پھر روس کے صدر کا انتباہ امریکہ کو۔
داعش حملے کا معاملہ ہے، اس کو ایک اور کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ چونکہ پولیٹیکل لیول پہ یا ڈپلومیٹک لیول پہ اس وقت کوئی پیش رفت کامیاب نہیں ہو رہی، تو اس لیے یہ ملٹری حملہ جو تھا ایک ضروری قسم کا عمل سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے کئی نقصانات ہوں گے۔ یاد رہے کہ جہاں تک ریبل کا تعلق ہے یا داعش کا تعلق ہے، وہاں پر جو نیشنل سیرین آرمی ہے، جو کہ فری سیرین آرمی ہے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اپوزیشن کی گروپس ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی کنڈیشن میں اب جو کانفلکٹ رہتا جا رہا ہے وہ داعش کا اور ساتھ گورنمنٹ اس کا رہتا ہے، ایسی کنڈیشن میں اگر آپ داعش کو کمزور کر دیتے ہیں تو پھر آپ یقیناً اسد گورنمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسد گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بہت فنڈامنٹل قسم کی پالیسی چینج ہے۔ ایسی کنڈیشن میں دیکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ یہ جو 104 لوگ مارے گئے ہیں، اس کی ایک بڑی افسوسناک سی بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی وقت پہ نہیں رہتی، بلکہ اس کی ریٹیلیشن ہوتی ہے، اور ریٹیلیشن میں نقصانات ہوں گے، کیا ہوں گے ابھی ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن سیریس معاملات ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے رشیا اور امریکہ کا، پولینڈ اور رومینیا میں جو میزائل سسٹم لگائے گئے ہیں وہ کانفلکٹ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا کانفلکٹ ہے، 20 سال پرانا کانفلکٹ ہے۔ مشکل یہ آ جاتی ہے کہ رشیا یقین نہیں چاہتا کہ اس کے بیک شارٹ میں اس قسم کے آرمامنٹ لگائے جائیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، یہ ایک ایریا آف انٹرسٹ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس کو نیگوشیشن کے طریقے ہی سالو کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لگائی گئی ہیں، یہ جو میزائل لگائی گئی ہیں، ان کا اصل مقصد ایران کے میزائل کے خلاف ہے۔ یہ تو خیر ایک کہنے والی بات ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ اس میزائل سسٹم لگاتے ہیں تو وہ ہر قسم کی اور ہر سائڈ سے جو آنے والے ویپنز ہوتے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کانفلکٹ تو ہونا تھا، ہوتا رہے گا، اور اس کی کوئی نہ کوئی سولوشن پیدا کرنے کے لیے ڈپلومیٹک ڈسکشن ضروری ہو جائیں گے۔
بہت شکریہ آپ کا چودھری رومان ظفر صاحب، 2.5 منٹ ہیں آپ کے پاس، دونوں ایشوز کو آپ کوئکلی سمرائز کیجیے گا۔
جی دیکھیے، شام میں صورتحال تو شروع سے ہی گمبھیر ہے، اور جو ریسنٹ اسٹرائکس ہوئی ہیں اس میں 100 لوگوں کا مارے جانا اسی ایک سلسلے کا تسلسل ہم سمجھتے ہیں، لیکن میری نظر کے ایک اور چیز کے اوپر تھی، جس میں رشین پرپوزل آیا تھا کہ رشین فیڈریشن اور یو ایس اے مل کے، اور جتنے بھی ان کے تھا یہ مل کے اکٹھے کاروائیاں کریں، جس کو یو ایس کی طرف سے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور ان کے آفیشیل نے یہ بھی کہا کہ اس پروپوزل کے پیچھے رشین فیڈریشن کا ایک خواب ہے کہ وہ واپس اپنے آپ کو ایک ورلڈ سٹیج کے اوپر لانا چاہتا ہے، امریکہ کے برابری کے ایک ساتھی کی طور پہ۔ تو وہ یہ صورتحال ہے، مطلب اس میں رشیا ان کے ساتھ نہیں تھا، مطلب یو ایس کے اور اس کے تھابیوں نے یہ اسٹرائک کی ہیں اور فلوجا کے اندر ان کے اوپر حملہ کیا، جس میں 7 بندے یا 104 کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مارے، لیکن داعش کے لیے ایک سیٹ بیک ضرور ہے کہ اتنا بڑا ان کا ایک نمبر جو ہے لوگ وہاں پہ مرے ہیں، تو اس کا اثر تو ضرور ان کے اوپر ہوگا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جو یورپ کے اندر جو پولیٹکس چل رہی ہے، دیکھیں شروع سے یہ بھی کہانی ہے، شروع سے جب یہ ترکی کے اندر بھی میزائل شیلڈز کا وہ بات چل رہی تھی، پھر ابھی پولینڈ میں، پھر رومانیہ میں، رشیا اس کو اپنی سیکیورٹی کے خلاف شروع سے سمجھتا رہا ہے، اور یہ خالی یہ نہیں ہے۔ اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں، جو انرجی سیکیورٹی ہے جو یورپ کی ہے وہ بہت عام ہے، رشیا یہ الزام لگاتا رہا ہے یورپین یونین کے اوپر کہ وہ بلغاریہ کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ وہ جو جو سپلائی لائن آ رہی تھی بلغاریا میں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے رشیا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سیکیورٹی کے خلاف ہے اور یو ایس ڈائریکٹ جو ہے نا اس میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یو ایس بے شک کہتا رہے جس طرح ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ یہ جو شیلڈ ہے یہ ایران کے خلاف ہے, وہاں سے ان کو بچاتی ہے, لیکن جب ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے ایران کا اور ویسٹرن پاورس کا, تو میرا خیال ہے یہ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی. تو رشیا ڈائریکٹلی اس کو اپنے خلاف تصور کرتا ہے اور بالکل بیک یارڈ ہے. اگر آپ دیکھیں پولینڈ, رومانیا, یہ ایسٹرن یورپین کنٹریز جو کسی زمانے میں یو ایس ایس آر کے حصے تھے, اب اس کے اندر آ کے اگر آپ ڈائریکٹ شیلڈ لگائیں گے تو لازمی بات ہے ریٹیلیشن تو آئے گی
اور ظاہر کنسرن پیدا ہوں گے. بہت شکریہ نعمان ظفر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. زبیر اقبال صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. اور سامعین, ہمارا آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اسد حسن اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.